بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إرشاد باري تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته يهوديوں کے 71 فرقے بنے، نصارى کا 72 فرقے بنے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے سارے کے سارے جہنم میں، سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: علی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آج کی نشست میں ایک خاص بنیادی قاعدہ کا ذکر کرتے ہیں، جس سے دنیا اور آخرت کی ذلت سے نجات مل جاتی ہے. ہر انسان عزت چاہتا ہے اور ذلت سے نجات چاہتا ہے. ہر انسان خیر چاہتا ہے اور شر سے محفوظ ہونا چاہتا ہے. اور ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور ناکامی سے دور ہونا چاہتا ہے. عزت کو پانے کے لیے اور ذلت سے نجات کے لیے ایک بنیادی اور بڑا پیارا اور خوبصورت قاعدہ ہے. اگر ہم اس قاعدے کو اپنی زندگی کی بنیاد بنا لیں اور اپنا نصب العین بنا لیں، تو اللہ تعالی فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی ذلت سے نجات مل جائے گی، اور دنیا اور آخرت کی عزت بھی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ملے گی. یہ قاعدہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص دعا فرمائی: اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. دین کی سمجھ، صحیح سمجھ کے لیے خاص دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. سیدنا عبداللہ بن عباس اور عنہما کو سیدنا علی بن ابی طالب خوارج کی طرف بھیجتے ہیں، اور معروف قصہ ہے کہ خوارج نے صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی اور اپنے باطل مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اور شریعت کی باطل تأویل کرتے ہوئے ان کا یہ نعرہ تھا: ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور ان کی دین کی سمجھ، انہیں دین کی باطل سمجھ انہیں اس موڑ پر لے کے آئی کہ انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی. تو جنگ سے پہلے سیدنا علی بن ابی طالب سیدنا عبداللہ بن عباس کو بھیجتے ہیں کہ ان سے ذرا جا کر بات تو کر کے دیکھیں، ذرا سمجھائیں. یہ قاعدہ ذرا نوٹ کریں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب خوارج کی جماعت کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے, لمبی گفتگو تھی لیکن سب سے پہلے جو دو چار جملے تھے وہی بنیادی قاعدہ ہے جس کا جو آج ہمارے اس نشست کا موضوع ہے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیں, جئتكم من عندي اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, میں تمہارے پاس آیا ہوں کس کی طرف سے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے میں آیا ہوں. وليس فيكم منهم احد, اور تم میں سے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, اور تم میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. وعليهم نزل القرآن, انہیں پر قرآن مجید نازل ہوا, یعنی ان کی زندگی میں نازل ہوا. وهم اعلم بتأويله, وہ قرآن مجید کی صحیح سمجھ سب سے زیادہ وہ جانتے ہیں. یہ قاعدہ ہے, پھر گفتگو لمبی ہے لیکن ہم یہاں پہ رکتے ہیں. یہ قاعدہ ہے صحابہ کرام کی جماعت, جس گروہ میں شامل ہو وہ گروہ عزت والا ہے, غلبے والا ہے, اور ایسا گروہ جو ہے اس نے شر سے نجات حاصل کر لی ہے, ناکامی سے نجات حاصل کر لی ہے. وجہ کیا ہے صحابہ کی جماعت کیوں؟ کیونکہ علیہم نزل القرآن, انہیں کے زمانے قرآن مجید نازل ہوا. کس پر نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم کس کو دی؟ صحابہ کرام کو دی. تو قرآن مجید کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو, صحیح حدیث کو, سب سے بہتر کون سمجھنے والا ہے؟ صحابہ کرام. اس لیے سب سے پہلے تم میں سے ایک, تمہارے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں ہے. اگر ایک ہوتا تب بھی ہم کہتے چلو تم کسی خیر پر تو ہو, ایک بھی نہیں ہے. ذرا اپنی حیثیت دیکھو, اور یہ دیکھو کہ تمہاری جماعت کر کیا رہی ہے, ایک صحابی بھی نہیں ہے. اور حوالہ نوٹ کر لے, اسے روایت کی ہے جامع بیان العلم وفضلہ ابن عبد البر نے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 میں, جامع بیان العلم وفضلہ ابن عبد البر, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 میں. اچھا, اس قاعدے کی جو ایک پیاری بات ہے وہ یہ ہے, یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس یہ بیان فرما رہے ہیں کہ خوارج اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بیچ میں کوئی تعلق باقی ہے؟ قطع تعلقی. خوارج کی کس سے قطع تعلقی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے. وہ کیسے؟ کیونکہ اصحاب رسول اللہ, کس کے صحابہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے, جنہوں نے براہ راست ان سے علم حاصل کیا. پھر آگے یہ علم جو خوارج تک پہنچا کہاں سے پہنچا ہے؟ جس کو انہوں نے مخالفت کی ہے صحابہ سے پہنچا ہے نا. قرآن مجید جس کی وہ غلط تعویل کر رہے ہیں, قرآن مجید کے جو الفاظ خوارج نے کہاں سے لیے ہیں؟ ان کے زمانے میں جو خوارج تھے صحابہ کرام جو تابعین ہی تھے, بگڑ گئے. صحابی تو ایک نہیں تھا ان میں سے نا, وہ تابعین تھے. تو یہ لوگ جو نکلے ہوئے تھے صحابہ کرام کے خلاف, ایک جب صحابی نہیں ان کے ساتھ, اس کا کیا مطلب ہے کہ قطع تعلقی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی اگر صحابہ کرام کو خارج کر دیتے ہیں, سائڈ پہ کر دیتے ہیں, تو پھر جس نے سائڈ کیا ہے اس کا تعلق آپ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں. یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. اور قطع تعلق سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ آپ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں ہیں, اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کی ہے, خوارج نے. پہلا سوال یہ ہے یہ قاعدہ صرف عبداللہ بن عباس کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ یہ قاعدہ فرقۃ الناجیہ کا قاعدہ ہے. جس نے اس قاعدے کو اپنایا ہے وہ فرقہ ناجیہ میں شامل ہو گیا ہے. قاعدہ کیا دو لفظوں میں؟ کہ دین اسلام کی صحیح سمجھ. کیسے ہے؟ صحابہ اکرام کی سمجھ کے مطابق ہے. اس کہتے منہج الصحابہ، منہج السلف بھی کہتے ہیں، منہج السلفی بھی کہتے ہیں. اور اسی قاعدے سے یہ جو فرقہ ہے نجات پانے والا دوسرے فرقوں سے الگ ہو گئے اور دوسرے گمراہ فرقوں سے برتری حاصل کی ہے. یہ قاعدہ کہاں سے لیا؟ عبداللہ بن عباس نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے لیا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115. اور جو بھی مشاقت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے، مشاقت یعنی شدید اختلاف، وہ اختلاف جو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے. من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت دکھا دی گئی، ہدایت کا راستہ دکھا دے گا، اس کو پتہ بھی چل گیا کہ حق کیا باطل کیا. اس کے باوجود ہی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اس نے سلب المؤمنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا. یتبع اتباع تو کیا اس نے، لیکن مومنوں کو راستہ کسی اور راستے کو اختیار کیا ہے. یعنی مومنوں کو راستہ ایک طرف، اس کا راستہ ایک طرف. مومن سے کیا مراد ہے؟ صحابہ ہیں جن پر آیت نازل ہوئی ہے. وعلیہم نزل القرآن، انہیں پہ قرآن نازل ہوا. تو مومنین سے مراد صحابہ، سبیل سے مراد ان کا راستہ، ان کا منہج ہے. تو منہج الصحابہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، جو ان کے راستے کوئی اور راستے اختیار کرتا ہے کیا سزا ملے گی؟ نولہ ما تولہ، دنیا میں جو وہ چاہتا ہے وہی راستہ اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے. عجب بات، خوارج ہاتھ پہ تلوار ہے صحابہ کے خلاف، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا. کیوں؟ نولہ ما تولہ ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ، اور آخرت میں نصلہ جہنم، جہنم کا مزہ چکھائیں گے، وساءت مصیرہ، بہت برا ٹھکانا ہے. اور جس نے صحابہ کرام کے راستے کے روکے اور راستے اختیار کیا، اس نے لازماً مشاقت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ قاعدہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے بھی لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہودوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں. عجب بات دیکھیں، 73 فرقے مسلمانوں کے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت، یعنی سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، امت سے 72 جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ایک جنت میں جائے گا. صاحب عرض کرتے ہیں کون سا فرقہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، علی ما انا علیہ واصحابی. دوسری روایت میں الجماعہ کا لفظ ہے، جماعت. کس کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے. علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، صحابہ کی قید لگائی ہے. علی ما انا علیہ، آپ سلم کس چیز پہ تھے؟ وحی پہ تھے. صحابہ کی وہ اصحابی کی قید کیوں ہے؟ کہ وحی کو صحیح سمجھنے والے صحابہ کرام، جنہوں نے براہ راست تعلیم حاصل کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور یہی قاعدہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے بھی لیا. معروف قصہ ہے سنن دارمی میں، جن نمبر 79 میں بیان کرتے ہیں. معروف روایت ہے کہ جب سیدنا عبداللہ بن مسعود مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو دیکھا لوگ الگ الگ ٹولے بنا کے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں مسجد میں، کلٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک شخص کہتا ہے سو مرتبہ پڑھو سبحان اللہ. وہ اجتماعی شکل میں سب پڑھتے سبحان اللہ. دوسرے مرتبہ کہتے پڑھو سو مرتبہ الحمدللہ. وہ تو اجتماعی شکل میں اس طریقے سے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود عنہ کو سیدھا غصہ آیا، دیکھیں کیا فرماتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود ان کے اس فعل کو دیکھ کے کیا فرماتے ہیں؟ هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون. یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی متوافرون، وافر تعداد میں موجود ہیں. وهذه ثيابه لم تبل، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں بوسیدہ نہیں ہوئے. وآنیته لم تکسر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، یعنی عہد قریب ہے، ابھی نبوت کا زمانہ ابھی قریب ہے، دور نہیں ہوا. والذی نفسی بیده، اس ذات قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. انکم لعلی ملۃ اہد من ملۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو تم اس سے ایسے ملت پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، او مفتتح باب ضلالہ، یا تم لوگ او مفتتح باب ضلالہ، یا تم لوگ گمراہی کے دروازہ کھولنے جا رہے ہو. دونوں میں سے ایک بات ہے، یا تو تم ایسے راستے پہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ملت سے زیادہ بہتر ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ تم گمراہی کے دروازہ کھولنے جا رہے ہو، تیسری بات ہے ہی نہیں. یہی وہ قاعدہ ہے. سید عبداللہ مسعود سب سے پہلے بات کہاں سے شروع کی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، وافر تعداد میں بھی موجود ہیں، ان سے پوچھا کیوں نہیں جا کے؟ جب اہل علم موجود ہوں تو پھر ان کی موجودگی میں کوئی شخص کیوں کر دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے ان کے مشورے کے بغیر؟ ہاں اگر سارے مر گئے ہیں، کوئی بھی موجود نہیں ہے، دنیا سے علماء ختم ہو گئے، تب تو کوئی شخص کوئی عذر پیش کر سکتا ہے، میں نے اس لیے عمل کیا مجھے کوئی عالم نہیں ملا. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نافرمانی اور بدعت کا ایجاد کر رہے ہیں جبکہ صحابہ کرام وافر تعداد میں موجود ہیں. تو یہاں سے پتہ چلا ہے کہ دین کی صحیح سمجھ صحابہ کرام سے ہی حاصل کرنے کی اور راستہ نہیں ہے. اس قاعدے کے تعلق سے امام ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں دین اور دنیا کو جو دین اور دنیا جو فساد برپا ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے، یعنی دین کی غلط سمجھ کی وجہ سے ہوا ہے، باطل تعویل کی وجہ سے ہوا ہے. اور اسی طریقے اور یہی راستہ اختیار کیے تھے یہود و نصارہ نے. تورات اور انجیل کے نصوص میں باطل تعویلیں کی تحریف کر ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا کہ ان کے راستے کو مت اپنانا، لیکن اہل باطل نے انہی کے راستے اختیار ہی کر دیا. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں امام ابن عزیز حنیف رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں، والخرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد. خوارج کا نکلنا، معتزلہ کا نکلنا، معتزلہ کا اعتزال کرنا، اور روافض کا رفض کرنا کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور امت کے تفریق میں بٹ جانا بنیادی وجہ کیا ہے؟ تأویل فاسد، دین کی غلط تأویل ہے جو خوارج نے پہلے کی تھی، جو روافض نے بھی کی، معتزلہ نے بھی کی، جہمی نے بھی کی، اور اہل باطل کرتے رہے یہاں تک کہ امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 184 حوالہ نوٹ کر لیں. اور اسی طریقے سے جس نے بھی صحابہ کرام کے منہج صحابہ کرام کے راستے کی مخالفت کی ہے تو اس نے اپنا فرقہ ضرور بنایا ہے، اور وہ فرقہ گمراہ ضرور رہا ہے. یاد رکھیں، قاعدہ یاد رکھیں، جس نے بھی صحابہ کرام کہ راستہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے، لازم اس نے فرقہ بنائی ہے، جماعت بنائی ہے، اور اس کے فرق اس کی جماعت صحابہ کرام کے جماعت سے الگ ہے، اور وہ گمراہی اور بدعتی جماعت ہے اور ہلاک ہونے والی جماعت ہے. میں ایک مثال بیان کرتا ہوں تھوڑے سے وقت میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ قاعدہ نجات یقیناً اور پریکٹیکلی بھی عملاً بھی حقیقتاً قاعدہ نجات ہی ہے. جس نے اس کی مخالفت کی وہ ہلاک ضرور ہوا. کتنے بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، بات عبادت کی کثرت کی نہیں ہے، بات سارے رات کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھنے کی نہیں ہے، بات بہترین نمازی بننے کے پہلے صف میں باجماعت نماز پڑھنے کی نہیں ہے، بات مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی نہیں ہے، یا 1 دن چھوڑ کر روزہ رکھنے کی نہیں ہے، یا زندگی میں نفل حج کثرت سے کرنے کی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ صحیح دین پہ عمل کرنے والے ہیں یا نہیں، سوال اصل بات یہ ہے. اور یہ دیکھتے ہیں ایک مثال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قاعدہ کتنی فائدہ مند ہے اگر یہ قیدہ سے چھوٹ جائے تو اللہ ہی ذلت ذلت اور ہلاکت ہلاکت ہے. یہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ پھر سے بیان کروں. قاعدہ نجات کیا ہے جو ہم نے بیان کیا ہے؟ منہج الصحابہ ہے. دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. جس نے مخالفت کی صحابہ اس کی ہم مثال لیتے ہیں. خوارج یاد رکھیں, جس نے بھی صحابہ اکرام کے راستے کے خلاف کوئی اور راستہ اختیار رکھ دو, مشاقت کس سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ السلام سے ہوئی. جیسے کہ آیت کے اللہ تعالیٰ خود فرمایا وہ مشاقت کے رسول بعد میں تمہیں ہوتا وہ تب غیر سبیل منین, مشاقت ہوئی آپ علیہ وسلم سے, مشاقت ہوئی, شدید اختلاف ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. کب؟ جب صحابہ کرام کے راستے کے خلاف کوئی اور راستہ اختیار کیا گیا. مثال لیتے ہیں خوارج کو دیکھیں. جب خوارج نے صحابہ کرام کی تلوار کے خلاف تلوار اٹھائی اور ان کے راستے سے جدائی کی انتہا کر دی, جب یہ کیا خوارج نے, دیکھیں آپ سے مشقت کیسے ہوئی. میں چند مثالیں دیتا ہوں. منہج کیا ہے یا ان خوارج کے اصول کیا ہیں؟ نمبر ایک, القول فی دین اللہ بغیر علم, اللہ تعالیٰ کے دین میں بغیر علم کے بات کرنا. اب خوارج کو دیکھ لیں آپ, اس زمانے کے خوارج نے کہا ان الحکم الا للہ, بات تو صحیح ہے, لیکن کیا اس آیت کریمہ سے یہ مراد ہے کہ صحابہ کرام جن پہ قرآن مجید نازل ہوا, جنہوں نے براہ راست آپ سے تعلیم حاصل کی ہے, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کریں گے, قانون سازی کریں گے؟ کیا یہ آیت انہی کے لیے نازل ہوئی تھی؟ سبحان اللہ. یہاں تک کہ آج کے خوارج میں سے ابو محمد المقدسی کہتا ہے آج دنیا میں کوئی مسلم باقی نہیں رہا, یہاں تک مکہ مدینہ میں باقی مسلم نہیں رہا, سب اہل کفر ہیں. اور یہ استاد ہے بلاد کو امام ظواہری کا, یہ ان کو استاد ہے ابو محمد المقدسی. ان للہ و ان الیہ راجعون, القول علی اللہ بغیر علم ان کی صفات میں سے ہے, اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, بلکہ شرک کے برابر کر دیا ہے. وان تقول علی اللہ ما لا تعلمون. دوسرے نمبر پہ عثمان پر کفر کی فتوی لگانے, جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے, پچھلے زمانے میں انہوں نے کہا سیدنا علی نے کفر کیا ہے, اور جو صحابہ سیدنا علی کے ساتھ ہیں وہ بھی کافر ہے, اور یہ ہر دور میں چلتا آیا ہے. یہاں تک کہ آج زمانے میں مثال دی آپ کو کہ کوئی آج مسلم باقی امت میں رہا نہیں ہے, بات حکمران کی حد تک نہیں ہے, عوام تک بھی پہنچ گئی ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کتنے قتل و غارت ہو رہے ہیں آج مسلمانوں کے بیچ میں. اللہ رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی, مسلمانوں کی تکفیر کرنا, آپ نے منع فرمایا کہ مسلمانوں پر کفر فتوی مت لگانا. لا ترجعوا بعد کفار یضرب بعضکم رقاب بعض, میرے بعد کفر مت اترانا کہ ایک دوسرے کے قتل کرنا شروع کر دو. اور دوسری حدیث میں اگر کوئی شخص اب مسلم کو کافر کہتے تو دونوں میں سے ایک کافر لازمی ہے. تو پہلے حدیث میں پہلے کفر کا لفظ ہے, پھر قتل و غارت کے, جس نے تکفیر کی اس نے تلوار بھی اٹھائی ہے, تو تکفیر بھی یہ علامت ہے خوارج کی علامات میں سے. مخالفت کس سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم, منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے مخالفت کی ہے. مسلمانوں کو خون ریزی کرنا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ مسلمان کے خون کی حفاظت ہونی چاہیے, اور خون ریزی سے منع فرمایا ہے. ذرا غور کریں, ذرا حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کا میدان ہے, سبحان اللہ, حجۃ الوداع کے موقع پر ہے, اور یوم النحر ہے, عید کا دن ہے, اور ذوالحجہ کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام دیکھیں کہ کس طریقے سے مسلمان خون ریزی سے منع فرمایا ہے. جگہ دیکھیں, موقع دیکھیں, مہینہ دیکھیں اور دن دیکھیں, سب حرمت والے ہیں. مہینہ حرمت والا ذوالحجہ ہے, جگہ مکہ حرمت والی جگہ ہے, بلد الحرام ہے, اور دن حج کے دنوں میں سے ہے, یوم النحر, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیار علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے ایک دوسرے پر خون حرام ہے, اور مال حرام اور عزت حرام ہے. کیسے, کتنا حرام ہے؟ کہ حرمت یومکم ہذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جیسے کہ آج کے دن کی حرمت ہے اس گھر کی، یعنی اس شہر کی حرمت ہے اور اس مہینے کی حرمت ہے. یہ جو حرمت ہے بلد الحرام کی اور یوم النحر کی اور بلد الحرام کی، جاہلیت والے بھی جانتے ہیں، پتا ہے جاہلیت میں ان دنوں کی اس وقت تعظیم کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو خون لینے سے منع کرنے کے لیے اب اس ایک حدیث میں پانچ قسم مختلف طریقوں سے منع فرمایا ہے کہ عام بات ہے مسلمان کا خون بہانا. اور انہوں نے کیا کیا خواری نے، نہ برد الحرام کو چھوڑا ہے، نہ بیت الحرام کو چھوڑا ہے، اور نہ شہر الحرام کو چھوڑا ہے. اللہ کے گھر محفوظ ہیں، اگر ایک بس چلے تو یہ کعبے کے اندر آ کے دھماکہ کر دیں، جب ہیں سارے کہتے ہیں مکہ مدینہ میں سب کافر ہیں ان کے نزدیک. سبحان اللہ، خوارج مسلمانوں کے مال کی تباہی اور نقصان پہنچاتے ہیں، آپ وسلم نے منع فرمایا ہے. خوارج مسلمانوں کی عزت تک بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، آج تک آج بھی دیکھ لیں دواعش جو ہیں مردوں قتل کر دیتے ہیں اور تلونڈیاں بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں مرتد ہیں کافر ہیں. کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، دیکھیں میں دیکھ مشاقت کیسے ہو رہی ہے. تلوار اٹھی خلاف صحابہ کرام کے خلاف اس دن سے لے کے آج تک، اس زمانے صحابہ کرام کے خلاف ہے اور آج زمانے صحابہ کرام منہج پہ چلنے والوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے. اگرچہ اہل بدعت کیوں نہ ہو، کس نے یہ اجازت ہے کہ اہل بدعت کو قتل کرو، یہ مجھے بتائیں. تو مسلمانوں کو قتل کرنا، قتل عام کرنا یہ خوارج کی نشانیوں میں سے ہے. مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سید حذیفہ ایک معروف حدیث میں کہ ایسے حکمران آئیں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے، جسم انسانوں کا ہوگا. سید حذیفہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرما برداری کرو، اسمع واطع، من ضرب ظهرك واخذ مالك، اگرچہ تمہیں کوڑے مارے اور تمہارا مال بھی چھین لے تب بھی تم فرما برداری کرو. سبحان اللہ، خوارج کیا کرتے ہیں؟ بغاوت کرتے ہیں. مشاقت ہوئی کہ نہ ہوئی، مسلمانوں میں دہشت پھیلانا، آپ اصل منع فرمایا ہے. ایک روایت میں آیا ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص مسجد میں گزرتے، اس کے ہاتھ میں تیر تھے، صرف گزر رہا تھا، تو آپ وسلم فرماتے ہیں اس تیر کو چھپا کے چلو کہیں کسی کو نقصان نہ ہو جائے. آپ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی لوہے کسی چیز سے اشارہ بھی نہ کرے مسلمان بھائی کی طرف، اشارے سے منع فرمایا ہے تاکہ اس کوئی ڈر نہ پیدا ہو جائے یا کوئی نقصان نہ ہو جائے. خوارج نے کیا کیا؟ بالکل مشاقت کی کہ نہیں، مخالفت کی ہے. فرقے بندیاں کرنا اور حزب بنانا اور جماعت سے نکل جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. یہاں تک اگر تم ایک خلیفہ پر جمع ہو دوسرا آئے بیعت کے لیے، دوسرے کو قتل کر دو، سبحان اللہ، تاکہ جماعت میں درار نہ پڑے اور یہ جماعت سے الگ ہو کے اپنی جماعتیں بناتے ہیں. دین کی تعویل، فاسد تعویل کرنا، جسے منع کیا گیا ہے. اس طریقے سے جو امت کے جو علماء ہیں، اہل حق ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، زبان درازی کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. دیکھ مشاقت کس طریقے سے ہوئی، رؤوس الجہال کو اپنا سردار ماننا اور اپنا عالم ماننا. اب یہ دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، جو ان کے بڑے بڑے نام ہیں، ظاہر ہو گئے یا بن لادن ہو گیا یا ابو احمد مقدسی ہے یا ابو مصعب السوری ہے یا ایٹسٹرا، جتنے بھی ہیں، یہ کیا ہے؟ علماء ہیں، یہ امت کے علماء ہیں. سبحان اللہ، خروج کے تو علماء ہو سکتے ہیں، یہ بدعت کے علماء تو ہو سکتے ہیں، امت کے علماء کہاں ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، کئی نشانیوں میں سے، کہ علماء اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، یعنی علماء کی موت ہو جائے گی. قبض العلم، اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا. جب عالم مر گئے، علم بھی اس کے ساتھ مر گیا. جب علماء مر جائیں گے اور کوئی عالم نہیں بچے گا، تو لوگ رؤوس الجهال کے پیچھے لگ جائیں گے. لفظ دیکھیں, رؤوس جمع رأس کی, سر کی, یعنی ایسے سر جو جہالت بھرے سر ہیں, اور سر سے مراد سردار بھی بنائیں گے ان کو, کیونکہ بات بھی سنیں گے. فسألوا فسئلوا, تو لوگ ان سے پوچھیں گے, فافتوا, فتوا دیں گے. کیسے فتوا دیں گے؟ بغیر علم. علم ہوگا تو, جب سر میں جہالت بھری ہو تو زبان پہ علم آئے گا کبھی کیا؟ فضلوا, خود بھی گمراہ ہوئے, وضلوا دوسروں کو گمراہ کیا. سبحان اللہ, یہ سارے مشقت ایک 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 دفعہ نہیں ہوئی آپ سے مشقت, کتنی مرتبہ تک میں 11 پوائنٹ میں نے گنے ہیں تقریباً. بار بار مشقت کیوں ہوئی؟ کیونکہ تلوار کس کے خلاف تھی؟ صحابہ کرام کے خلاف تھی. ہونا کیا چاہیے تھا؟ کیونکہ پیچھے چلتے, آگے چلنے کی اجازت نہیں, صحابہ کے آگے نہیں چل سکتے تھے وہ. انہوں نے کیا کہ تلواری اٹھائی ان کے خلاف. انجام کیا ہوا؟ قتل و غارت ہوئی. ان میں سے جو چند لوگ بچ کے نکلے وہاں سے, ان میں سے ابن عبد الرحمن بن ملجم بھی تھا جس نے سیدنا علی کو شہید کیا بعد میں, یہ ان میں سے بچنے والا تھا. سبحان اللہ, امت میں جتنا ان لوگوں کو نقصان پہنچا ہے. اور دوسری مثال اگر دینا چاہے تو روافض کے لے کے دیکھ لیں آپ, میرے پاس وقت نہیں کہ میں بتاؤں. دیکھ مشقت کیسے ہوئی ان کی. آپ کوئی بھی گروہ دیکھ لیں, جتنے فرقے آج موجود ہیں, آپ اس قاعدے پہ تول کے دیکھیں اور اپنی نیچے زمین کو دیکھیں, آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, کس گروہ کے ساتھ ہیں. آپ ان علماء کے ساتھ ہیں جو صحابہ کرام کے متبعین ہیں, جو صحابہ منہج پہ چلنے والے ہیں, جو اس قاعدے پہ عمل کرنے والے ہیں, یا اس گروہ کے ساتھ جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں, چاہے خوارج ہوں, چاہے روافض ہوں, چاہے ان کے علاوہ کوئی اور جماعت ہو. اور یہ قاعدہ طالب علم کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے اس لیے فائدہ مند ہے کہ آپ ہر اس شخص سے یہ بات کر سکتے ہیں جو سنت کے خلاف عمل کر رہے, یہ بدعت پر قائم ہے. مثال کے طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ نے فرمایا الرحمن علی عرش استوی, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے. ثبوت صحیح مسلم کی روایت میں, اس کم سے لونڈی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ, کیا جواب دیا؟ فی السماء, آسمانوں پر ہے. میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اعتق فإن مؤمن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے آزاد کن, یہ مومنہ ہے. کسی صحابی نے مخالفت کی ہے؟ یہ لونڈی تھی, اس کا آقا صحابی تھا, سمع بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مخالفت کی ہے؟ کسی اور صاحب مخالفت کی ہے؟ اجماع صحابہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے, ہم کہتے ہیں کہ ایک صحابی کا قول دکھا سکتے ہو؟ ہم صحابہ کرام کا منہج لے کے آئے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ, آپ لوگوں کے پاس ایک صحابی کا قول بھی نہیں ہے. ہے کوئی قول تو دکھا دو. دوسری مثال, آج لوگ جشن میلاد النبی مناتے ہیں, ربیع اول کی مہینہ بھی گزرا ہے, آپ نے دیکھا کہ لوگ بڑے جوش و خروش سے جشن میلاد النبی مناتے ہیں. یہ قاعدہ ہے کہ ایک صحابی کا قول آپ کے پاس ہے, ایک صحابی کا فعل آپ دکھا سکتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف سے آئے ہیں. کہہ سکتے ہیں نہیں, صحابہ کرام کی طرف سے نہیں آئے, نہیں آ سکتے. لیکن کیا ہمارے پاس صحابہ کا منہج نہیں ہے؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صحابہ کرام کا منہج لے کے آئے ہیں اور تمہارے پاس کسی ایک صحابی کا قول و فعل بھی نہیں ہے؟ قاعدہ فٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ اور اس طریقے سے اسماء و صفات کے انکار کرنے والے ہوں, یا تقدیر کے منکر ہوں, یا حدیث کے منکر ہوں, اہل بیت میں سے کسی کو بھی لے لیں آپ, ہم صحابہ کرام کو منہج لے کے آئے ہیں اور آپ کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ بنیادی قاعدہ ہے, جس کو سمجھ میں آیا تو واللہ اس دنیا کی بھی عزت پائی ہے, آخرت کی بھی عزت پائی ہے, اور جس کو سمجھ میں نہ آیا وہ خطرے میں ہے. وہ جو سمجھنا نہیں چاہتا وہ ضرور دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں ذلیل ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. دنیا میں نولہ ما تولا، وہ آخرت میں نصلہ جہنم وساءت مصیرا. اس سے بڑھ کر کوئی ذلت ہے؟ جہنم سے بڑھ کر واللہ کوئی ذلت نہیں ہے. دنیا میں بڑے عہدوں پر پہنچ جائیں، بڑے شہرت حاصل کر لیں، بڑا مقام حاصل کر لیں، لیکن منہج صحابہ پر قائم نہیں ہیں، قاعدہ نجات سے دور ہیں، اس عظیم قاعدہ نجات سے دور ہیں، واللہ کوئی عزت نہیں ہے. اور اگر آپ کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، نہ آپ کا کوئی مقام ہے معاشرے میں، نہ آپ کو کوئی شہرت ہے، نہ آپ کو کوئی جانتا ہے، لیکن آپ اس قاعدہ نجات پر عمل کرنے والے ہیں، واللہ دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو امن فی امن صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج سلف کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری ذریت کو سمجھ و شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
جی کیرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی، ہماری پاکستانی کمیونٹی میں کہتے ہیں کہ جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو سویٹ تقسیم کرتے ہیں، جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ایسی کوئی یعنی خوشیاں نہیں بناتے. اللہ کا شکر گزار شاید یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی نصیحت دے سکتے ہیں ہمیں اس اس یعنی موضوع کے تعلق سے.
بھائی کہ یہ سوال ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر اگر کسی گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہوئے مٹھائی تقسیم کرتے ہیں. مٹھائی تقسیم اس لیے کرتے ہیں کہ خوشی ہے گھر میں، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو پھر مٹھائی تقسیم نہیں کرتے. یعنی یہی کہ گھر میں کوئی خوشی نہیں ہے اور کوئی جیسے عام سا کوئی بات ہوگی تو بس بات ہو گئی ہے، اور یہ بات بالکل غلط ہے، ناانصافی ہے. لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. نہ اس میں باپ کا قصور ہے، نہ اس میں ماں کا قصور ہے. اللہ نے جو چاہا ہے وہی دیا ہے، کیونکہ خالق صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے. تخلیق میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. نہ ماں کا قصور ہے بیٹا کرنے میں، بیٹی پیدا کرنے میں، اور نہ ماں کا کمال ہے بیٹا پیدا کرنے میں. یہ کمال و قصور ماں کا نہیں، نہ ہی باپ کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بیٹے دیتا ہے، بعض کو بیٹیاں دیتا ہے، بعض کو دونوں دیتا ہے، اور بعض کو محروم، دونوں سے محروم کر کچھ بھی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس لیے جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈریں. بیٹیاں رحمتیں ہیں، شاید ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ بیٹی کا کیا مقام ہے دین اسلام میں. اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹیاں دی ہیں اور اس نے ان تین بیٹیوں کی صحیح پرورش کی ہے، صحیح تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنایا ہے، تقی پرہیزگار بنایا ہے، تربیت ٹھیک کی ہے اس نے، اپنی طرف سے ٹھیک تربیت کی ہے. دیکھیں ہدایت والدین کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب بچہ بگڑا تو ہم سے پوچھے نہیں، ہم سے یہ پوچھے گا تربیت ٹھیک کی ہے کہ نہیں. اگر والدین اپنی بیٹی کی، تین بیٹیاں ہیں، وہ صحیح تربیت کرتے اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو یہ تین بیٹیاں اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جاتی ہیں. جنت میں داخلے کی تین بیٹیاں کافی ہیں. لوگ کہتے ہیں جنت میں جانا مشکل ہے، مشکل ہے، کتنے آسان ہیں. تین بیٹے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح تربیت کی ہے، جنت آسان ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹے سے نوازے تو دو بکرے ذبح کرے، وہ اگر جسے اللہ تعالیٰ بیٹی سے نوازے تو ایک بکرا ذبح کرے، یعنی خوشی منانی ہے، لڑکے کے لیے بھی خوشی ہے، لڑکی کے لیے بھی خوشی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بیٹے کے لیے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس لیے بکرے بھی دو ہیں بیٹے کے لیے، اور بیٹی کے لیے ایک بکرا تو ہے. اور یہ بکرے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کر، دم شکرانے سے کہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ ہم باپ تو بنے. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ ہی ایک اولاد کو ترس رہے ہیں، بیٹی کو بھی ترس رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ان کو. وہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، بیٹی گھر میں رحمت اللہ کی آئی ہے گھر میں، وہ گھر میں اندھیرے چھائے ہوئے ہیں. یا بعض خاوند جو اپنی بیوی کو کوستے رہتے ہیں، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یہ تم منحوس ہے، تمہاری نحوست گھر میں چھائی ہوئی، بیٹیاں اللہ کی رحمت کو نحوست سمجھتا ہے، اس سے بڑھ کر بدبخت انسان ہے. سبحان اللہ. اور واللہ ایسے لوگ میرے سامنے ایسے بھی لوگ آئے ہیں، بیٹوں نے جوتے مار گھر سے نکالے، بیٹوں نے جس کی وہ تمنا کرتا تھا اور بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا، بیٹوں نے جوتے مار گھر سے نکالے، اب بیٹی کے گھر میں رہتا ہے. پناہ بیٹی نے آ کے دی، جس کو بچپن سے، بیٹی رو کے کہہ رہی تھی کہ بچپن سے میرے والد نے مجھے ہر خیر سے محروم کیا ہے، ہر فوقیت میرے بھائیوں کو دی ہے، ہر اعتبار سے، تعلیم میں ہو، پیسے دینے میں ہو، اور بار بار ہمیں طرف کبھی اشارہ کر کے، کبھی براہ راست، یہ منحوس ہے، یہ نحوست ہے گھر میں، یہ ہم بہنوں کو کہتا تھا. آج وہ کہاں ہے؟ چلنے کے وہ قابل نہیں ہے، اپنی صفائی کے وہ قابل نہیں ہے. یہ بیٹوں سے کھلاتی بھی ہیں، اسے پلاتی بھی ہیں، اسے صاف بھی کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے بیٹے برے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. جس کو آپ منحوس سمجھ رہے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ کل آپ اس کے محتاج ہو جائیں، پھر بقیہ زندگی حسرت و ندامت میں گزارتے ہیں. اب وہ باپ سر اٹھا نہیں سکتا بیٹیوں کے سامنے، کیونکہ یہی باپ اپنے بیٹیوں پر زبان درازی کرتا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر نعمت کا شکر ادا کریں. اور نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے صرف زبان سے نہیں، عمل سے. اور بیٹوں کا حق ہے کہ شکر اللہ کا ادا کریں، ان کو اللہ کی رحمت سمجھ کر، ان کو پیار اور شفقت سے ان سے پیش آئیں، ان کے لیے دعا کریں، اور ان سے دعا بھی کروائیں اپنے لیے. جب چھوٹی ہتھیلیاں جو ہے نا آپ کے لیے دعا کے لیے اٹھیں گی، پھر دیکھیں کس طرح سے گھر میں رونقیں، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ اعلم.
سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں علم ہو کہ ہمارے رشتہ دار جادوگر میں کام، جادوگروں کے کاموں میں رشتے یعنی تعلق رکھتے ہیں، تعویذ کا بھی بندوبست کرتے اور ایسے کام کر رہے ہیں، کیا جب وہ ہمیں دعوت کے لیے بلائیں ہم کیسے، یعنی ہمیں جانا چاہیے، اگر نہیں جانا چاہیے تو کیسے ان کو سمجھائیں؟
بھائی یہ سوال ہے کہ ہمارے بعض ایسے رشتے دار ہیں جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جادو کرواتے بھی ہیں اور تعویذ بھی لٹکاتے ہیں، اور ان سے تعویذ بھی لے کے آتے ہیں، تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بمنزل علی محمد، اس نے کفر کیا جو کچھ آپ السلام پر نازل ہوا. دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کسی جادوگر یا کہیں کے پاس جاتا ہے اس کی 40 دن کی نماز نہیں. جاتا کیوں؟ اس نے تصدیق کرتا ہے تو کفر ہے، تصدیق نہیں کرتا ہے تو 40 دن کی نماز نہیں. یعنی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. تقریباً 200 نمازیں بنتی ہیں 40 دن کی نمازیں. اور عجب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایمان کی اتنی کمزوری ہو چکی ہے، الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ میرا بندہ توبہ کرے اور میرے طرف واپس پلٹے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک مصیبت کی جگہ 10 مصیبت سر پہ لے کے آتے ہیں. اب اگر بچہ بیمار ہے، علاج کیا نہیں ہوا، تو اس کا شرعی طریقہ ہے، رقیہ شرعی ہے، قرآن سے اس کا علاج کرو. دم جو شرعی طریقہ دم کا ہے، قرآن کی آیات ہے، احادیث آپ وسلم کا فرمان ہے، جیسے آپ وسلم خود دم کرتے تھے وہ طریقہ اپنائے، اس میں شفا ہے. اگر اس میں شفا نہیں ملتی آپ جاری رکھیں اور میڈیکل کا علاج کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے تو کوئی بیمار کر سکتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی نہیں ہے تو پھر شفا کون دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. تو اللہ نے آزمایا ہے تاکہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس لیے آزمایا ہے. وہ بندہ کیا کرتا ہے, جادوگر کے پاس جا کے اس کی بات کو تصدیق کر کے کفر بھی اختیار کر لیتا ہے, تعویذ لے کے اپنے بچے گلے میں ڈال دیتا ہے اور شرک ارتکا بھی کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا. تعویذ لٹکانا شرک ہے. جادوگر کے پاس جانے سے واللہ کوئی خیر نہیں ہے, بلکہ کفر ہے, شرک ہے, نافرمانی ہے اور 40 دن کی نماز کے اجر ثواب سے محرومی ہے. تو خیر کیا ہے, کہاں پر خیر ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. جو لوگ جادوگر کے پاس جاتے ہیں واللہ دنیا تو ہم چھوڑ کے جائیں گے. دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ چھوڑنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع جب ہم پیدا ہوتے ہیں. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ لوگ یعنی نئے سال کے جشن مناتے ہیں یا بعض برتھ ڈے مناتے ہیں بچوں کی. ان لوگوں سے پوچھیں اللہ کے تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ ہم موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے ہیں تو خوش ہونا چاہیے. زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے, خوش ہونا چاہیے. کہتے یار اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں, ہم صحیح سلامت ہیں. سبحان اللہ, موت کے قریب ہوتے جا رہے ہو, جو کرنا تھا وہ کیا نہیں, جو نہیں کرنا تھا وہ کر رہے ہو, تو خوشی کی چیز کی مناتے ہو. ہاں خوشی تب مناؤ جب اپنے رب کو راضی کر لو. اور خوشی منانے کے لیے جشن نہیں منایا جاتا, خوشی منانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی حکم تب زندگی بسر کی جاتی ہے. یہ خوشی ہے. اور میں یہ نصیحت کروں گا جو لوگ جن لوگوں کے رشتہ دار ایسے رشتہ دار ہوں تو ان کو نصیحت کریں, اگر نصیحت نہیں قبول کرتے تو ان سے بالکل حجر کر لیں اور دوری اختیار کر لیں, کیونکہ جادو کی نحوست جو ہے وہ صرف ان کے گھر تک نہیں رہتی, وہ باہر بھی جاتی ہے اور اس کا اثر دوسروں خاص طور پر عورتیں جو ہیں. یا نصیحت بھی کریں تو مرد کرے گا, اور وہ جس کے پاس علم ہو. اب پتہ چل گیا ہے, میں نے 2 احادیث بیان کیے ہیں یہاں پہ, حدیث اس نے وہ حدیث یاد کر لے, جا کے نصیحت میں دلیل کے ساتھ بات کرے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ نصیحت نہ کریں, نصیحت کے لیے بھی علم کو ہونا لازمی ہے. یعنی کہ بس بورا ہے تو کیوں بورا ہے بھائی, یہ بھی داڑھی والا ہے, یہ تو پگڑی والا ہے, یہ بھی تو قرآن مجید پڑھتا ہے, داڑھی بھی ہے پگڑی بھی ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کے ساتھ جو تمتمے کرتے ہیں منہ چھپا یعنی منہ یعنی دبے لفظوں میں, اس وقت کیا کہتا ہے؟ یہ شیطانوں کو بلاتے ہیں پکارتے ہیں. اور میں نے جادو کی دنیا میں ایک سیریز ہے دروس کی الحمدللہ, اگر آپ ساتھیوں میں وقت ہو سننا چاہیں تو پورا سن لیں. جادو ہوتا ہے کیا ہے, کیسے ہوتا ہے, کون کرتا ہے, کیسے تعلیم ہوتی ہے, اس کے کیا برے اثرات ہوتے ہیں, معاشرے میں کیا برے اثرات ہوتے ہیں, زندگی میں کیا برے اثرات ہوتے ہیں, جس پر جادو ہوتا ہے اس پہ کیا علامات ہوتی ہیں, اس کا علاج کیا ہے. تفصیل سے میں الحمدللہ بات کی ہے جادو بدنظر کے تعلق سے. اور بھائیوں سے گزارش ہے, بہنوں سے گزارش ہے, اگر وقت ہو تو وہ درست سنیں ان شاء اللہ. جادو کے تعلق سے کافی باتیں ان شاء اللہ واضح ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آخری سوال دیکھو جو
نہیں بڑا پوچھنا ہے, کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہنیں پوچھ رہے ہیں کہ کہنے کہ جب کوئی وفات ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں ختم کرتے ہیں, 40 دنوں کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, دانے رولنا یہ وہ, تھوڑی سی نصیحت اس کے تعلق سے, یہ جائز ہے شریعت سنت سے یا ناجائز, تھوڑی سی نصیحت آپ دیں اللہ کو ظاہر ہے.
بھائی کے سوال ہے کہ مرنے کے بعد بعض لوگ قل خانی کا انعقاد کرتے ہیں یا 40ویں کا کرتے ہیں یا برسی مناتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں یہ جو عمل ہے شرعاً جائز نہیں, بدعت ہے, اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا شرعاً. جب انسان مر جاتا ہے تو مصیبت آتی ہے, کیونکہ مصیبت الموت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت مصیبت ہے. مصیبت وقت کیا کرنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیا ہے, کیا کہنا ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. ان للہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں, ہم اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کا ہے, اور ہماری واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور نہ ماتم کرنا ہے, نہ گریبان پھاڑنا ہے, نہ منہ پہ تماچے مارنے ہیں, نہ چیخو پکار کر نہ نوحہ کرنا ہے، منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ السلام فرماتے ہیں ان عورتوں پر لعنت ہے جو نوحہ کرتی ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایسی عورتوں کو پگھلی ہوئی جو تار ہوتی ہے نا اس کی قمیض پہنائی جائے گی جہنم میں. اور رہ گئی چالیسویں کی بات یا برسی کی بات یا جو قل خانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے پیاری زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پائی. آپ وسلم کی اولاد میں سے سارے کے سارے آپ وسلم کی زندگی میں وفات پائی سوائے سیدہ فاطمہ کے، آپ وسلم 6 مہینے کے بعد وفات پائی. کہیں پر کوئی ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قل خوانی کی ہو یا قرآن کی تلاوت کی ہو یا خاص مجلس کا انعقاد کیا ہو؟ کہیں پہ نہیں ملتا، نہ سیدہ خدیجہ کے لیے کیا ہے اور نہ ہی اپنے اولاد میں سے کسی کے لیے کیا ہے. صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی صحابہ شہید ہوئے، صحابہ کرام اپنے رشتہ دار وفات پائے، کس صحابی سے ثابت ہے کہ کسی نے کل منائے ہو یا کل کا انعقاد کیا ہو یا 40 منائے ہو یا برسی منائی ہو؟ آپ علیہ وسلم جو سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، پورے کائنات میں سب سے افضل، سب سے عظیم اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وفات پائے، صحابہ کرام کو ایسے انعقاد کیا آپ علیہ وسلم کے لیے؟ کوئی 40واں کیا، کوئی برسی کی؟ قائد نجات کیا میں نے بیان کیا آج کے درس میں؟
صحابہ کرام
جو لوگ یہ برسیاں کرتے ہیں یا قل خوانیاں کرتے ہیں یا 40واں کرتے ہیں، ان کے پاس ایک صحابی کا قول ہے، ایک صحابی کا فعل ہے؟ نہیں ہے نا. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ منہج صحابہ ہے. ہم کیا کہتے ہیں ان کو؟ ہم صحابہ کا منہج لے کے آئے ہیں اور تمہارے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے جو تم کر رہے ہیں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور میت کو تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو، اللہ کے سپرد ہو گیا وہ. اگر اس نے، اگر یاد رکھ، اگر میت نے وصیت کی ہے کہ میرے بعد کل خانی کریں یا 40واں کہیں برسی کریں، تو وہ بھی پکڑا ہے، اس کی بھی پکڑ ہے قبر میں. اور اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو اس کے گھر والوں کے سر پہ گناہ ہے اور ان کی پکڑ ہے. ہاں، اگر والد جو ہے یہ گھر کا سربراہ خود کرتا رہا ہے اپنی زندگی میں، وصیت نہیں کی، تب بھی اس کی پکڑ ہے، کیونکہ اس نے، اس کا راستہ یہی تھا، اس کا منہج یہی تھا، وہی کچھ کرتا تھا. اور بیٹوں نے اپنے باپ کو دیکھ کے کیا ہے، اس کے پیاروں نے اس کو دیکھ کے کیا ہے، تب بھی اس کی پکڑ ہے. الا یہ کہ کوئی شخص نے توبہ کی ہے اور منع سے منع بھی کیا ہے، اور پھر اس کی اولاد یا اس کے جو پیارے ہیں وہ قل خوانیاں کرتے ہیں یا 40 یا برسی وغیرہ کرتے ہیں، تب وہ بری ہے، اس کا ذمہ بری ہے، کیونکہ اس نے منع بھی کیا تھا، نصیحت بھی کی تھی اور وصیت بھی کی تھی میرے مرنے کے بعد یہ بدعت ہرگز نہ کرنا. اگر وہ کرتے تو پھر وہ ذمہ دار ہیں اور ان کی پکڑ ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.